الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين تذکیر بالقرآن کے حوالے سے قرآن مجید کی آخری سورتوں کا بیان ان اجتماعات جمعہ میں پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے. سورۃ العلق ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کی ابتدائی آیات پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے, تفصیل سے بات ہوئی ہے پچھلے جمعے کہ سورۃ العلق کی پہلی ابتدائی پانچ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی قرآنی وحی تھی. قرآن مجید کی وحی کا آغاز ان پانچ آیات سے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کا جو پس منظر تھا کہ ان حالات میں ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کیا کیفیات طاری ہوئی, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس انداز سے آپ کو تسلی دی, ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی اور اس وقت بالکل قریب المرگ تھے, عیسائی ہو چکے تھے, تورات کے عالم تھے, تورات اور انجیل کے, انہوں نے کس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی, یہ ساری تفصیل جو ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے. باہر کہ وہ پہلا تجربہ تھا جس پر آپ کو بڑی گھبراہٹ بھی طاری ہوئی تھی. پانچ آیات کے بعد چھٹی آیت, بلکہ تین آیات میں ایک بہت بڑا مضمون ہے, ایک اہم مضمون ہے جو بیان ہوا, اور یہ چھٹی آیت سے لے کر انیسویں آیت تک, اختتام سورت تک, یہ جو تقریباً پندرہ آیات بنتی ہیں, چودہ آیات, اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے اور تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی, اور اس پر ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ان کا اپنا انداز تھا بتوں کے آگے بندگی کرنے کا, عبادت کا, یا نماز کا بھی انہوں نے حلیہ بگاڑا ہوا تھا. دو ڈھائی ہزار سال پرانا تصور, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اس وقت کا جو تصور صلات تھا وہ بگڑ کر اب کچھ ایسی شکل اختیار کر گیا تھا کہ جس کا ذکر ہے سورہ انفال میں کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا, بیت اللہ کے نزدیک نماز ان کی جو ہے وہ کیا تھی, سیٹیاں بجانا, رقص کرنا. یہ عجیب و غریب کیفیت تھی جو لفظ نماز کے حوالے سے ان کے ہاں اب رائج تھی, جسے لوگ جانتے تھے. یہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور آپ کے معلم حضرت جبرائیل ان کے سکھانے سے جو آپ نے نماز پڑھنی شروع کی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت, وہ بہت گراں گزرتی تھی ابو جہل پر. چنانچہ اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے یہ سورت کے آخری حصے میں خاص طور پر اسی کا تذکرہ ہے. کلا ان الانسان لیطغى, پہلے ایک اصولی بات بیان فرما دی کوئی نہیں، انسان سرکشی اور طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے. حدود کو پھنانگنے کا اس کے اندر ایک رجحان ہے، طبعی طور پر موجود ہے. الرآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز مستغنی، اس کے دو انداز سے مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک مستغنی یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا، صحت ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، اور جب یہ سب کچھ مل جائے تو پھر سرکش بن جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. یہ اس کی ایک ناشکری کی کیفیت ہے. اور دوسرا مفہوم جو اصل میں اس کے مضمون سے زیادہ جڑتا ہے، ارآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، اس معنی میں کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اسے، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی برتر نہیں ہے کہ جو اسے اس کے جرائم کی سزا دے. یہ جو استغنا کی کیفیت ہے، جب وہ اپنے آپ کو پاتا ہے مستغنی پاتا ہے، کوئی چیک نہیں ہے اوپر سے، تو اب وہ حدود کو پھلانگنے پر جری ہو جائے گا. جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی اسے سزا کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر اس کے اندر تقویٰ کی حدود کے اندر رہنا اس کے لیے بڑا مشکل. اپنی حدود پر قناعت کرنا یہ جو ہے اس کے لیے مشکل تر ہو جاتا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے، پائیدار علاج، ان الى ربك الرجعا، بے شک تیرے رب کی طرف مراجعت ہے، رجعت ہے، واپسی ہے، لوٹ کر جانا ہے. اس آخری آیت میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، اور کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو تو ایک آنکھ دیکھنے والی ہے، اور اس کے حضور پلٹ کر جانا ہے، وہاں حساب بھی ہوگا، جواب طلبی ہوگی، محاسبہ ہوگا. جس کو اس چیز کا احساس ہے وہ تو اپنی حدود میں رہے گا، اور جس پر سے یہ احساس ختم ہو گیا، اٹھ گیا، وہ ایمان اور یقین باقی نہ رہا، اب وہ بے لگام ہے، شتر بے مہار. ہاں جب تک کوئی دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم ہے دیکھنے والا جو ہے وہ میرے اوپر اختیار بھی رکھتا ہے، اور کسی قانون کی زد میں آ کر مجھے سزا بھی مل سکتی ہے، اس وقت تک تو دبکا رہے گا، لیکن جیسے ہی ذرا یہ خوف اٹھا پھر کوئی شے اسے اپنے حدود سے تجاوز کرنے سے روک نہیں سکتا. یہ ہے ایک اہم حقیقت، اصولی حقیقت جو بیان فرمائی. اگرچہ اسی کا ایک حصہ اور بھی ہے کہ انسان کے اندر طبعی طور پر یہ حدود سے تجاوز کرنا طغیانی، لیطغا، طغیانی اسی کو کہتے ہیں کہ دریا جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، تو یہ طغیانی پر ہے. اس کا رجحان تو ہے، لیکن اس کے لیے ایک سینسر اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، اور وہ ہے ضمیر، کانشنس. وہ اندر سے ضرور توجہ دلاتا رہتا ہے کہ کام غلط کر رہے ہو، تو دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک کمزور کو تم نے ناتواں پا کر اور پھر اس کا جو ہے وہ حق چھینا ہے، چین تو تم نے لیا لیکن کی ہے زیادتی. یہ اندر سے ایک سینسر موجود ہے، انر سینسر، اور یہی اس بات کی گویا کی خبر دیتا ہے کہ یہ تم زیادتی کر رہے ہو، اور انسان کے باطن میں اللہ کی معرفت بھی موجود ہے. اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اس اللہ نے اگر یہ نظام بنایا ہے تو تمہاری اس غلطی پر اس وقت تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہے جو دیکھ رہا ہے، جس نے نظام بنایا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور یہی اصل میں تقویٰ کی بنیاد ہے، جس کا ضمیر ابھی کچھ زندہ ہے، جس میں زندگی کی کچھ بھی رمق موجود ہے، اس کے اندر وہ تقویٰ کی گویا کہ بنیادی پونجی اور بنیادی سرمایہ موجود ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے تو پھر وہ معیار مطلوب تک اور صدیقیت کے مقام تک جا سکتا ہے. اور قرآن مجید اسی معنی میں ہدل للمتقین جو کہا گیا کہ اس سے ہدایت کون حاصل کریں گے، اخذ کریں گے، جن میں کچھ نہ کچھ یہ تقویٰ کی رمق موجود ہے، جن کا یہ انر سینسر جو ہے وہ بالکل اب ختم نہیں ہو گیا، یہ ضمیر جو ہے بالکل مردہ نہ ہو گیا ہو. اور جو شخص بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ اس ضمیر کی آواز کو دباتا رہتا ہے، کچلتا رہتا ہے کچلتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر ضمیر بے جان مردہ ہو جاتا ہے. لیکن جس کے ضمیر میں ابھی کچھ بھی حیات کی رمق موجود ہے، یہ وہ برسک شے ہے کہ اب وہ اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے گویا کوالیفائیڈ ہے، وہ اٹھائے گا فائدہ. اور یہی ہے بنیاد بھی تقویٰ کی. ایک شخص اپنی ضمیر کی آواز پر غلط کام سے رک رہا ہے، یہی تو تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب ہے بچنا، ظلم اور زیادتی سے بچنا، کہ اندر سے ضمیر ملامت کر رہا ہے، یہ روش ہے تقویٰ کی. اسی لیے میں نے سورۃ اللیل کی آیات کا حوالہ دیا تھا کہ بلند ترین مقام جو انسان حاصل کر سکتا ہے ایمان کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، وہ مقام صدیقیت ہے، جو اپنے ذاتی محنت سے حاصل کر سکتا ہے. ایک مقام نبوت تھا جس کا دروازہ بند ہو گیا، لہذا اس کا میں ذکر نہیں کر رہا. وہ ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی نظر کرم خاص ہوتی تھی کہ اس کو سلیکٹ کر لیا اس نے. لیکن ایک شخص اپنی محنت سے، کوشش سے جس بلند ترین مقام تک جا سکتا ہے، وہ مرتبہ صدیقیت ہے. اور اس کی بنیاد جو قرآن مجید میں سورۃ اللیل میں بیان ہوئی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ شخص کے جس کے اندر یہ وصف موجود ہے کہ وہ اپنا مال انسانوں کی ہمدردی کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کر سکتا ہو، بخل اس کے اندر نہ ہو، بخالت نہ ہو، اور جس کے اندر یہ تقویٰ کی رمق موجود ہو، یہ ہے جو اس رخ پر آگے جا سکتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایسے شخص کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں گے، اس بڑی آسانی تک، وہ ایمان کے بھی سب سے اونچے مرتبے تک جا سکتا ہے، مقام صدیقیت تک جا سکتا ہے، اور بالآخر جنت تک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پہنچائے گا. اس میں یہ تین اوصاف، تو ان بنیادی اوصاف میں سے ایک تقویٰ ہے. تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سورۃ العلق میں فرمایا کہ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى. دیکھیے دنیا میں بھی انسان اس کے لیے قانون بناتے، انسان کو اپنی حدود کے اندر رکھنے کے لیے، انسان کی سرکشی کو لگام دینے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، اور قانون کو پھر امپلیمنٹ کرنے کا ادارہ بھی ہوتا ہے، تاکہ کم سے کم یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ تو زیادتی نہ کرے. وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کو تو ایک طرف رکھو، یہ دوسرے بندے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں انہیں بھی تو رہنے کا حق ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، تو شہریوں کے برابر حقوق ہیں. ایک شخص دوسرے کے حق پر ڈاکہ مارتا ہے، کسی طرح زیادتی کرتا ہے، تو کوئی قانون ہونا چاہیے اس کو پابند رکھنے کے لیے، چنانچہ قانون بنائے جاتے ہیں، اور قانون کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی قانون کتنا اچھا آپ بنا لیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر ڈھیل ہو بیکار، وہ انسان کی اس طغیانی اور سرکشی کو روک نہیں سکتا، دنیا میں بھی ناکام. ہاں امپلیمنٹیشن کا جہاں معاملہ ہے کہ ہاں قانون بنتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، اس کو نافذ بھی کیا جاتا ہے، اس میں کوئی سفارش جو ہے اور کوئی اور چیزیں اور مختلف جو ہے ذریعوں سے، کوئی شخص ماورائے قانون نہیں ہو سکتا. یہاں پر یہ مستحکم ہوگا تو کم سے کم جب تک اسے محسوس ہے کہ میں قانون کی نظر میں ہوں، وہ اس وقت تک اپنی حدود کے اندر رہے گا، کھال کے اندر رہے گا. اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت امریکہ یا یورپین کنٹریز، جہاں پر قانون کی عمل داری ہے، امپلیمنٹیشن، وہاں لوگ مہذب اسی وقت تک ہیں جب تک وہ قانون اور اس کی امپلیمنٹیشن جاری ہو، اور ان کی حیوانیت اندر جو ہے وہ دبی رہتی. اگرچہ حیوانیت کا ان کا اپنا ایک تصور ہے، ہمارے حوالے سے تو ایک اعتبار سے تو وہ حیوان محض بنے ہوئے ہیں، اور قانون انہیں اجازت دے رہا ہے معاشرتی اعتبار سے، لیکن کم سے کم دوسروں کا حق مارنے سے، اور جو ملکی قوانین ہیں ڈسپلن کے اعتبار سے ان کا لحاظ کرنے کے حوالے سے وہاں پر امپلیمنٹیشن ہے اور بھرپور. لیکن یہ فیل ہو جاتی ہے جب کسی وقت محسوس ہو کہ اس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. جس کی میں مثال آپ کو دے چکا ہوں, نیو یارک میں جو پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا کچھ سال پہلے, پھر اسی مہذب انسان کے اندر کا حیوان جاگ گیا تھا. پھر جو کچھ ہوا تھا اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے لاس اینجلس میں یہ اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر ہی واقعہ ہو چکا تھا. تو دنیا میں بھی یہ کوئی مستقل ضابطہ نہیں ہے کہ آپ قانون بنا دیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں تو سارے اپنی کھال کے اندر رہیں گے. یہاں پر بھی صحیح معنوں میں انسان کو حدود کا پابند اگر کوئی شے کر سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے ایک آنکھ تو ہر وقت دیکھ رہی ہے اور اس کے حضور مجھے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, حضرت عمر کے دور خلافت کا. بڑا سادہ سا واقعہ ہے لیکن اس میں بات کھل جاتی ہے. رات کے وقت گشت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, انہیں احساس تھا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پکڑ عمر سے ہوگی. رعایا کی خبر گیری کے حوالے سے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے. تو ایک رات آواز آئی ایک گھر سے دو خواتین کی, ایک بچی ہے ایک اس کی ماں ہے, مکالمہ ہو رہا ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی بھی ملا دو. وہ کہتی ہے کہ نہیں, عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ جو ہے اس کی اجازت نہیں, اس طرح سے ہم بیچیں گے تو دھوکہ دیں گے, یہ میں کیسے کر دوں. ماں نے کہا کہ بیٹی اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا, عمر تو ہمارے پاس نہیں ہے. جواب کیا دیا, ایک آنکھ تو دیکھ رہی ہے. کس چیز نے روکا, وہی شے, ان الى ربک الرجعا. دنیا میں بھی صحیح معنوں میں انسان اپنی حدود کے اندر تب ہی رہے گا. اسی شے کو کہا گیا ہے تقوی. یہ تقوی مسلمانوں میں ہوگا تو یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت کا نمونہ ہے, یہاں کا معاشرہ. اور یہ تقوی نہیں ہے تو 90% مسلمان ہیں لیکن بدترین جہنم زار ہے اس وقت پاکستان. ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے, دھوکہ فریب, ایک دوسرے کا حقوق قصب کرنے کے لیے ہر شخص تیار, موقع تو ملے کسی, اور پھر اس کے بعد جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے عدالت میں جا کر, جھوٹا قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہی مسلمان. اسے ایک مرتبہ ایک جسٹس صاحب نے شکوہ کیا تھا کہ آپ مسجد میں نماز روزہ اور دینی تعلیمات اور دینی فرائض کی طرف بتاتے رہتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہمارے عوام کے اخلاقی معیار کے کیا حال ہیں, یہ اپنے بھائیوں کے حقوق غصب کرتے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور پھر آ کر جھوٹا قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں عدالت میں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان جسے ہر وقت اللہ کے احکام کا پابند ہونا چاہیے, تقدیر کے پابند, جمادات و نباتات. مومن صرف احکام الہی کا ہے پابند. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا کیوں؟ تقوی نہیں ہے, وہ احساس ہی مر گیا. ان الى ربک الرجعا, رب کی طرف واپس لوٹنا ہے اور پھر لوٹ کر وہاں جواب دہی ہونی. ہم نے جیسے یہاں پر سمجھا کہ کوئی سفارشی بھی ہوتا ہے, کوئی رشوت بھی کام آتی ہے, یہ سارے ہتھ کنڈے ہم نے سوچا وہاں بھی چلیں گے, لہذا نڈر ہو گئے, ایمان بالآخرت کو غیر مؤثر بنا دیا. ساری حرام کاریاں کرو, کسی سے وابستہ ہیں وہ بچا لے گا. یہ قرآن کی تکذیب ہے, یہ مذاق اڑانا ہے قرآن کا, اس دین کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ ہے تقوی. سورہ نازعات میں ان دونوں کو بڑے خوبصورت پیرلل انداز میں بیان کیا. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہی تقویٰ ہے جو اصل میں انسان کو جنت میں لے جائے گا. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس شخص نے طغیانی کی روش اختیار کی جس میں حدود سے کو پھلانگنے کا رجحان تھا، جو اپنے حدود کا پابند نہیں تھا دنیا میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر. دو باتیں آئیں. فَأَمَّا مَن طَغَى، یہ طغیانی کیا ہے؟ تقویٰ کے برعکس، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے احکام کا پابند ہو، گناہوں سے، معصیت سے، دوسروں کے حق غصب کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے بچے. فَأَمَّا مَن طَغَى، جس نے یہ ساری حدود اٹھا دی، کوئی پابندی نہیں، جو جی میں آیا کیا. وآثر الحیاۃ الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، مقصود یہی ہے کہ بس یہی کچھ حاصل ہو جائے، صحیح سے ہو، غلط سے ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، مجھے مل جائے، دنیا ہی جس کا مطلوب و مقصود بن گئی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی آخری پناہ گاہ ہے، آخری ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے اس کے اندر عموم ہے، جنرلائزیشن ہے، جس نے بھی یہ معاملہ کیا، چاہے وہ نام کا مسلمان بنا پھرتا ہو. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس شخص کا طرز عمل یہ ہے، وہ حدود اللہ کا پابند نہیں ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے اندر نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی اس کا مطلوب و مقصود ہے، تو جہنم اسی کے لیے اللہ نے تیار کی. وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے بالکل اب برعکس. دوسری روش کیا ہے؟ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، دنیا میں اسے احساس رہا کہ ٹھیک ہے یہاں تو جو میں وقت گزار رہا ہوں، لیکن بالآخر تو اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے، اور اس کے احساس سے کانپتا رہا کہ مجھے وہاں ہر چیز کا، اپنے ہر عمل، اپنے قول کا جواب دینا ہے، محاسبہ فیس کرنا ہے، اور اس احساس کے تحت وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، طغیانی کے برعکس جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ خواہش نفس کو لگام دے کر رکھی. نفس تو چاہتا ہے حدود کو پھلانگنا، حلال سے جو کچھ مل رہا ہے مل رہا ہے، لیکن حرام ذرائع سے بھی تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، نفس تو چاہے گا. اسی طریقے سے اسلامی معاشرت ہے، ستر و حجاب، پردے کے احکام، غز بصر، اپنی عصمت کی پاسداری، نفس تو بے لگام ہونا چاہتا ہے ان تمام حوالوں سے. لیکن وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نے اپنی خواہش نفس کو لگام دے کر رکھی، اس وجہ سے کہ اس کو ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی ہونی ہے. اس احساس کے تحت اس نے زندگی گزاری. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی. چنانچہ سورہ طور میں اہل جنت کا بھی ایک قول نقل کیا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اہل جنت بیٹھے ہوں گے، کوئی خاص وقت ہوگا، مل بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے، سوال کیا ہوگا کہ کس عمل نے تمہیں جنت میں پہنچایا. اب یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہوگا کہ تمہاری وہ کون سی ادا تھی، کون سا عمل تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اہل جنت میں سے تمہیں شامل کر دیا. تو قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ایک جامع جواب. ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے، دنیا میں بھی ڈرتے رہتے تھے اللہ سے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہوگی. یہ ہے اہم ترین معاملہ، جس کا یہ اٹھ گیا معاملہ بس اس کو پھر اپنی خیر منانی چاہیے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى. اب بقیہ صورت میں خاص طور پر اس واقعے کے حوالے سے ہے، ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا بیت اللہ میں تو مشتعل ہو جاتا تھا، چنانچہ اس نے ایک مرتبہ کوشش بھی کی کہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس شخص سے کہہ دو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئندہ اگر اس نے ایسا کیا اور پھر یہاں پر نماز پڑھی تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس کے چہرے کو مسل دوں گا. معاذ اللہ، یہاں تک. اور ایک مرتبہ اس نے یہ کوشش کر بھی دیکھی، وہ اس برے ارادے سے آگے بڑھا تھا لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ اچانک پیچھے ہٹا اور اپنے چہرے کو ایسے اس نے پیچھے ہٹایا جیسے کسی دوسرے کے وار سے بچا رہا ہو. تو بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں جب میں آگے بڑھا تو میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آگ کی ایک فصیل ہے، خندق ہے جو حائل ہوئی ہے اور اس میں کوئی پروں والی مخلوق ہے جو مجھ پر جھپٹنے کو تھی. ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو؟ یعنی اس شخص کے حال پہ غور کرنا چاہیے. ایک شخص اپنے رب سے، اپنے خالق و مالک سے مناجات میں مصروف ہے، اس کا حق بندگی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے سرکش اور باغی، یہ طغیان کی ایک مثال ہے. انسان جو ہے اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. ایسے سرکش اور بدبخت بھی اس دنیا میں ہیں جو اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں نماز پڑھنے سے. ارائیت ان کذب و تولی، ارائیت ان کان علی الہدا و امر بالتقوی. کیا تم نے غور کیا اگر ہو وہ شخص ہدایت پر یا پھر امر کرے، تقوی کا حکم دے رہا ہو؟ اس آیت کو دو طرح سے اس کا مفہوم بیان کیا گیا. ایک تو یہ کہ یہاں پر جس شخص کے بارے میں کہا جا گیا وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم نے غور کیا کہ یہ کس شخص کو نماز سے روک رہا تھا؟ وہ کہ جو ہدایت پر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہ جو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، تقوی کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں. اور اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ، لیکن اسی میں ضمیر کے مراجع کے حوالے سے ایک مفہوم اور بھی نکلتا ہے، اور موزی القرآن میں حضرت شاہ صاحب نے اسی کو اس ترجیح دی ہے کہ ارائیت ان کان علی الہدی و امر بالتقوی سے مراد یہ ہے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہی شخص جو اس وقت روک رہا ہے اللہ کے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے، خود راہ ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو تقوی کی تلقین کرتا تو آگے محذوف ہے، تو کتنا اونچا مقام خود بھی حاصل کرتا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے اس مضمون کی توثیق ہوتی ہے. ابو جہل کے اندر بھی وہ ایک جرأت اور مردانگی اور ہمت اور کچھ ایسے مثبت اور صاف بھی تھے کہ اگر یہ دین کے رستے پر آتا تو بہت آگے نکلتا، لیکن جب سرکشی کی طرف گیا تو اس میں بھی آخری درجوں کو چھونے لگا. چنانچہ آپ نے ایک دعا میں دونوں کو جمع کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عامر بن ہشام جو ابو جہل کا اصل نام ہے، کہ پروردگار ان دو میں سے کسی ایک کو تو ضرور قبول فرما لے ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے. تو جیسے عمر بن خطاب آئے تو دیر سے تھے، نبوت کے چھٹے سال ایمان لائے، لیکن پھر کتنوں کو پیچھے چھوڑ گئے، کتنے اونچے مقام تک گئے. امت میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک امت کے جو سب سے اونچا مقام ہے وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ شخص بھی اگر ہوتا ہدایت پر اور تقویٰ کی تعلیم دے رہا ہوتا تو کہاں تک جاتا اور کس مقام کو حاصل کرتا؟ ارائیت ان کذب و تولا، کیا تم نے دیکھا غور کیا، یا اگر اس نے جھٹلایا ہے اور منہ موڑا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ وہی مضمون آ گیا پھر، یہ سرکشی کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو بچانا تھا، ایک غیبی تائید تھی جس کی وجہ سے روک دیا، ورنہ یہ تو تلا ہوا تھا سرکشی پر. کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں ہے؟ یہ سرکشی اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی آنکھ مجھے دیکھنے والی نہیں ہے، کوئی برتر ہستی نہیں جو مجھ پر قابو یافتہ ہو. یہی سرکشی اور طغیانی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ، تو میں نے پہلے مرثیہ کہا ہے، بدقسمتی سے جو حالات تھے، جو زیادہ پاور میں ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ابو لا سمجھتا، جو جتنا اوپر ہے طغیانی اور سرکشی کے اعتبار سے اتنا ہی آگے ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں. یہ حالات کیوں ہیں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک آنکھ ہے جو دیکھتی، کوئی برتر ہستی بھی ہے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر. اب چونکہ یہ ابتدائی دور کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے مت گھبرائیے، اس مخالفت سے پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کی نصرت اور تائید جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہے. ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، ناصیت ان کاذبت ان خاطیہ، وہ پیشانی کے جو جھوٹی اور خطا کار ہے، اس کو غرور ہے، بڑا تکبر ہے، یہ جھوٹا غرور ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور سرکش ہے، خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَا، تو چاہیے کہ وہ پکارے بلائے اپنی مجلس کو. یہ بھی اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری چوپال بڑی ہے، میرے دیکھو بیٹھک میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، خاص طور پہ قبائلی نظام میں. آپ کو معلوم ہے کہ جس کی محفل بڑی لگتی ہو اس کے ساتھ زیادہ لوگوں کی حمایت ہے، زیادہ اس کے سپورٹرز ہیں، حامی ہیں. سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے. زبانیہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے والے، یعنی فرشتے، جہنم کے خاص طور پر فرشتوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے. سندعو الزبانیہ، مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی ذریعے سے اسے ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے، اور اسے اگر گھمنڈ ہے کہ اس کی چوپال جو ہے وہ زیادہ بارونق ہوتی ہے، تو اسے اندازہ نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اور فرشتوں کا. کلا لا تطع، اب یہ آخری آیت ہے، کیونکہ آیت سجدہ بھی ہے، اسی وجہ سے میں نے بھی اس کی تلاوت نہیں کی، ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں. آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، یعنی ان کے دباؤ کو قبول نہ کیجیے، اور سجدہ کیجئے، آپ اپنے رب کے سامنے ہی جھکیں، ایک ہی چوکھٹ پر جھکنا ہے، اور مزید اللہ سے قریب ہو جائیے. اب یہ تو ایک پیغام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انفرادی حیثیت میں بھی تھا، نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، ابھی جبکہ آغاز وحی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن یہی پیغام ایک دوسری صورت میں پورے مسلمانوں کو بھی دیا گیا بعد میں. اس وقت چونکہ ابھی مسلمانوں کی اجتماعیت تو وجود میں نہیں آئی تھی، اکا دکا چند افراد مسلمان ہوئے ہوں گے، تو انفرادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی پشت پر ہے، ان کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہ ہو، ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیے، جو اپنی ذمہ داری اپنا مشن ہے اس کو پورا کرتے رہیے اور اللہ ہی کے سامنے جھکیے۔ یہی پیغام پھر مسلمانوں کو ملا جب اجتماعیت وجود میں آ گئی تھی اور غزوات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ غزوہ احد کے بعد اگرچہ اس میں بظاہر وقتی طور پر مسلمانوں کو ہزیمت بھی ہوئی تھوڑی سی، لیکن کیا پیغام ملا تھا؟ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے، اللہ کی نصرت تمہیں حاصل ہو، اللہ تمہیں سپورٹ کرے، تمہاری پشت پر رہے، تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس وقت تو ایک بہت بڑا، یوں کہیے کہ اپنے وقت کا فرعون تھا ابو جہل، اور وہ انفرادی حیثیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے رہا تھا، لیکن کوئی فرد فرعون ہو یا کوئی پوری اجتماعیت اور پوری قوم فرعون بن کر دوسروں کو دھمکی دے رہی ہو، اگر تم اللہ کے مخلص اور وفادار ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے، قدرت ہے اس پوری کائنات میں؟ ان ینصرکم اللہ، شرط یہ کہ اللہ تمہاری پشت پر ہو، تم نے اللہ کو ناراض نہ کیا ہوا ہو، تم نے خود اللہ سے بے وفائی نہ کی ہو، اللہ کے دین سے غداری نہ کی ہو، اللہ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑ رکھی ہو سود کی شکل میں، اگر یہ ہے تو پھر تو اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، لہذا ان کے دباؤ میں مت آؤ۔ یہ ہے میسج قرآن کا، اسی کو آگے مزید کھولا گیا، وَإِن يَخْزُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اپنی نصرت اور تائید سے تمہیں محروم کر دے تمہاری بے وفائی کی وجہ سے، تمہاری غلط حرکتوں کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے کہ پھر جو تمہاری مدد کر سکے اللہ کے بعد؟ کوئی قوت کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، پھر تم اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے اور کوئی تمہیں اسے نہیں بچا سکے گا۔ سیدھی سی بات ہے، ایمان کا حاصل تو یہ ہے، قرآن کا پیغام تو یہ ہے۔ ہم اپنے دنیاوی کیلکولیشن میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے کسی حساب کتاب میں ہے ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی قدرت ہے بلندتر۔ ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے نگاہیں اوپر آسمان کی طرف جاتی نہیں ہے ہماری، اور زمینی حقائق کو بھی ہم دیکھتے ہیں خالص مادہ پرستانہ نقطہ نگاہ سے۔ بحیثیت مومن ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کی عظیم ترین طاقت اللہ کی ہے، بلکہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت اور اختیار کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی سینکشن سے ہی ہے جس کو جو ملا ہے۔ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی سینکشن سے کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے قدغن لگائے گا۔ تو ایمان کا تقاضا کچھ ہے جبکہ ہمارا طرز عمل اس کے بالکل برعکس، اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے ان ایمانی حقائق سے جنہیں ہم مانتے ہیں بظاہر۔ یہ تو تھی سورۃ العلق، چند منٹ میں جو اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ چلا آ رہا ہے، کالا باغ ڈیم۔ چونکہ اس مسئلے کا بڑا گہرا تعلق پانی اور پانی کی کمی، اور یہ بھی پورا ایک ہمارے لیے ایک ملکی مسئلہ ہے، سورہ ملک میں جو فرمایا کہ قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر یہ پانی بالکل گہرا اتر جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف ستھرا پانی جو ہے وہ لا کر تمہیں مہیا کر سکے گا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ اور بہرحال پانی اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت کالا باغ ڈیم کے ساتھ نتھی ہے، الجھا ہوا ہے. میں تو چند اصولی باتیں اس حوالے سے کروں گا کہ یہ ایشو آج کا تو نہیں ہے، تربیلا ڈیم بننے کے فوراً بعد ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بھی بنایا جائے گا. ضیاء الحق صاحب نے بھی اپنے دور میں کوشش کی تھی، ایشو اٹھایا تھا. مشرف صاحب نے تو اپنے اس دور میں 7 سالہ جو دور ان کا گزرا ہے اس میں کئی بار اس ایشو کو اٹھایا. چنانچہ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اصل میں ارادہ تو ہے نہیں، کچھ اور اہم ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہلچل پیدا کی جاتی ہے، کہ کیونکہ اسی مسئلے سے تمام صوبوں کے اندر ایک دفعہ ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بہرحال اب اس کو ہم سوئے زن اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کئی تجربات جو ہیں ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنیاد ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو بے بنیاد نہیں ہے. مسئلہ یہ پہلی مرتبہ اٹھا ہوتا تو یقیناً اس کو سوئے زن کہا جاتا، لیکن یہ کئی مرتبہ کا معاملہ ایسے ہوا ہے کہ اٹھایا گیا بھاری پتھر کو اور پھر چوم کر واپس رکھ دیا گیا. جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے، کیوں حل نہیں ہو پا رہا، اس پر اجماع کیوں نہیں ہو رہا، قوم کا اتفاق کیوں نہیں ہے، تو اس کو جب انالائز کرتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ اعتماد کی کمی ہے. صوبوں کو باہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، سندھ کو اور سرحد کو زیادہ تشویش ہے کالا باغ ڈیم بننے کے حوالے سے، اور انہیں پنجاب پر بھی اعتماد نہیں ہے اور موجودہ حکمرانوں پر بھی نہیں ہے جو آئینی ضمانت دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر ان کی بے اعتمادی ہے تو وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. آئینی ضمانت کون دے رہا ہے؟ جس نے خود آئین کی دھجیاں بکھیری ہوں اس کی آئینی ضمانت کون قبول کرے گا؟ آئین کو بازیچہ اطفال بنا رکھا ہو تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی ضمانت آئین کی دی جا سکتی ہے، اور آئین کے ساتھ ہم نے جو کچھ حشر کیا وہ سب کو معلوم، اس ضمانت کی کیا حیثیت؟ اعتماد نہیں ہے مختلف صوبوں کو باہم ایک دوسرے پر. حالانکہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کا تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کے، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کیا برا تھا اگر ہوتے یہ مسلمان بھی ایک. یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہمارے لیے تو سب سے زیادہ آسان تھا ایک متحد قوم بننا، ہماری منفعت ایک، ہمارا نقصان ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا نبی ایک، اللہ تو ہے ہی ایک، پھر کیا وجہ ہے؟ اعتماد ایک دوسرے پر کیوں نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی یقین دہانی پر اعتبار کیوں نہیں آ رہا؟ یا ایک مفاہمت کا معاملہ کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا پوری کوشش کے باوجود؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بالکل ظاہر ہے کہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کی اصل بنیاد وہی دین تھا جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، دین بھی ایک، اور ہم ایک قوم اس بنیاد پر ہیں. پچھلے 60 سالوں میں، 60 سال میں کہہ رہا ہوں قبری تقویم کے حساب سے، اس مسجد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گزشتہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو 60 برس پورے ہو گئے قمری حساب سے. اس 60 برسوں میں ہم نے اس بنیاد کو، اسلام کو ہی پوری طرح کھرچنے اور کھودنے کی کوشش کی ہے، اس جڑوں کو. دین کو قائم کرنا ظاہر بات ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن کہاں ہے وہ دین؟ کسی ٹیبل پر نہیں ہے. دین سے بے وفائی، قرآن سے بے وفائی، رسول کی سنت سے انحراف، نظام مصطفیٰ کے قیام سے گریز، سب دعوے دار ہیں عشق محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن نظام مصطفیٰ سے بھاگتے، اس سے گریز، اس کے رستے میں روڑے اٹکاتے. یہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر وہ منافقت پیدا ہوئی. ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے ہمیں الگ خطہ زمین ملے گا تو ہم اسی 1400 سال پرانے دستور آئین کو قرآن کو نافذ کریں گے. یہاں چنانچہ کیا ہوا اور اسلام کی بنیادیں ہم نے کھو دی بجائے اس کے کہ اس کو قائم کرتے, دین کو نافذ کرتے, شریعت قائم ہوتی. نتیجتاً یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر نفاق مسلط کر دیتا ہے کسی قوم پر, کسی فرد پر یا قوم پر جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے. اور اس کی چار علامات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی. یہ نفاق عمل ہی ہے, عمل کے اندر نفاق آ جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا ہمارے ہاں سب سے آسان کام ہے, کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا, سوچنا ہی نہیں پڑتا, یہ تو شعار بن چکا. لہذا کیسے کسی پر اعتماد ہو کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے, جبکہ سننے والے کو بھی پتا ہے کہ میں بھی جھوٹ بولتا رہتا ہوں. ہر ایک جو ہے جب دیکھتا ہے کہ اپنے مفاد پر کہیں زد پڑ رہی ہے, آنچ آ رہی ہے, کہیں الزام مجھ پر آ رہا ہے, تو فوراً گھڑا گھڑایا جھوٹ تیار ہوگا. یہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب, جب بات کرے جھوٹ بولے. واذا اؤتمن خان, امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے, امانت داری کا احساس ختم ہو جائے. جب مختلف مناسب سے ناجائز مراعات حاصل کی جانے لگے, کسی کو ذمہ داری کا مقام ملا اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جانے لگے, یہ سب کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. واذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, وعدے کا پاس نہ ہو. اور چوتھی جو خصلت آپ نے بیان فرمائی کہ جب جھگڑا ہو تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے, گالم گلوچ پر اتر آئے. اذا خاصم فجر, دیکھیے ایک تو ہوتا ہے اختلاف کسی وقت کسی معاملے میں ہو جائے, کوئی نزاع پیدا ہو جائے, اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ سمجھدار لوگ ہوں تو فوراً اس کو حل کرنے کے لیے, کیوں تمہیں یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے, آؤ بیٹھ کے بات کریں, کیا مسئلہ ہے, اس کو انالائز کریں. لیکن یہ کہ جیسے جھگڑا ہو, کوئی نزاع پیدا ہو, اب جھگڑے کی شکل بن کر اور باہم گالم گلوچ مشتعل ہونا, جذبات میں آ جانا, یہ اس نفاق کے عملی کا ایک چوتھا مظہر ہے کہ جو حدیث میں بیان ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اس وقت, اور یہی ہے جو نفاق کے باہمی کی بھی بنیاد ہے. سب جھوٹ بول رہے ہیں, سب بد عہد ہیں, کوئی عہد پورا نہیں کر سکتا, آئینی ضمانت کی کیا حیثیت رہ گئی, اور کسی معاملے کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بجائے فوراً ہی مشتعل ہو جانا اور گالم گلوچ پر اتر آنا, یہ ہے جو ہمارا اس وقت قومی شعیرہ ہے. یہ نتیجہ ہے ہماری اس کوتاہی کا کہ ہم نے 60 سالوں میں اب تک یہاں پر دین کو قائم نہیں کیا, بلکہ دین کی جڑیں کھو دی ہیں جس کی بنیاد پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا. لہذا آپ بیٹھیے, کالا بیگ نیم کو روئیے یا کچھ بھی کریں, اور باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اگر یہ نہ بنا تو کچھ عرصے کے بعد سندھ اور پنجاب کے جو زرخیز میدان ہیں وہ صحراؤں میں بدل جائیں گے. بہر کیف یہ ہے اس کا معاملہ, لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ اعتماد میں لیے بغیر اب کوئی قدم اٹھانا وہ بھی کسی خیر کا ذریعہ نہیں بنے گا, اس لیے کہ معاملہ اس شدت کو پہنچ چکا. ہاں آپ افہام و تفہیم کے ذریعے اعتماد میں لیں, قائل کریں, لیکن وہ قائل بھی کیسے ہوں گے؟ ہمارا اپنا کردار پیچھے جو ہے وہ کس منہ سے ہم قائل کریں گے؟ دیکھیے اسلام کی بنیادیں کیا تھی, اگر واقعی ہم ایک اسلامی اخوت رکھنے والی قوم ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ, مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے, وہ کوئی حق تلفی کرتا ہے, اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے, مشکل وقت میں بے سہارا نہیں چھوڑتا, اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. المؤمنون کجسد واحد, مسلمان اہل ایمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہے. کسی ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بازو میں تکلیف ہے تو بقیہ جسم جو ہے اسے اعلان لا تعلقی کر کے آرام سے سو جائے. یہ ایک وحدت ہے اور یہ برادرانہ اخوت اسلام کی بنیاد پر وہ تو انتہا درجے کی ہونی چاہیے. من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غم گساری، بھائی چارہ، اس کی جو اہمیت ہمارے دین میں ہے اس کی تو کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکالیف کو دور کر دے گا. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو کسی ایک مشکل میں پڑے ہوئے شخص کی مشکل کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن آسانیاں پیدا فرما دے. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں مصروف رہتا ہے. اب اتنے تشویق اور ترغیب کے پیرائے ہیں جو حدیث میں ملتے ہیں، لیکن یہ جو اخوت اور برادرانہ جذبات ہیں یہ بالکل مفقود ہیں. بھائی بھائی میں نہیں رہے، گھروں کے اندر نہیں ہیں، آپ دوسرے صوبے والوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ یہاں موقع ملتا ہے تو ایک بھائی دوسرے کے جو ہے وہ حقوق غصب کرتا ہے، اس کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں اس کا ہاتھ لگے، الا ماشاءاللہ، اور پھر اس کے خلاف جھوٹا پرچہ کٹوانے سے بھی دریغ نہیں کرتا. اصل میں اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ نحوست ہے جو اس پوری قوم پر تاری ہے. جتنا گہرا تعلق دین کے ساتھ ہوگا، ہم مسلمانوں کے لیے باہمی اخوت اور ایک برادرانہ فضا تبھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی امکان نہیں. میں صرف ایک پہلو کی طرف اور اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو پنجاب کے میدان صحرا میں بدل جائیں گے اور یہی حال سندھ کا ہوگا، اور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا جو اس ملک کو درپیش ہوگا. یقیناً دنیاوی کیلکولیشنز کے اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہمارے لیے صرف یہ دنیاوی کیلکولیشنز ہی بنیاد ہیں ہمارے طرز عمل کے لیے؟ یا قرآن و سنت کی رہنمائی بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ قرآن مجید میں رسولوں کی دعوت جہاں بیان کی گئی ہے وہاں پر یہ الفاظ بھی آئے کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے قوم کے لوگوں، استغفار کرو اپنے گناہوں پر، سابقہ خطاؤں پر اللہ کی جناب میں، اور رجوع کرو، توبہ کرو اللہ کی طرف، پلٹو اپنے دین کی طرف، اپنے عمل کی اصلاح کرو، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، نتیجہ دنیاوی منفعت کی شکل میں برآمد ہوگا. یعنی یہ بھی ایک نتیجہ ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو چھوڑ دے گا تم پر چھاجو برستا ہوا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں قوت پر قوت عطا کرے گا، مختلف جو ریسورسز ہیں وہ تمہیں فراہم کرے گا، ریسورسز قوت کی، توانائی ہر نوع کی. یہ راستہ ہم نے کیوں اپنے لیے بند سمجھ لیا؟ نہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے مسئلے ہم خود حل کرنے چلے ہیں تو کر لیجئے پھر حل، وہ تو مزید الجھتا جا رہا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اصل بنیاد یہ ہے، قرآن و سنت کی رہنمائی. وہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کا نافذ کر دینا 40 روز کی بارش سے زیادہ برکت کا موجب ہوگا. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی حد یہاں پر نافذ نہ ہونے پائے. تو اس برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو تو خود ہم نے روکا ہوا ہے، روک ہم بنے ہوئے. یہ روک ہٹائیں گے تو دنیاوی مسئلے بھی حل ہوں گے، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. ہاں اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ فوراً ایک دن آپ نے توبہ کی اور اگلے ہی دن سارے مسئلے حل ہو گئے. اس رستے پر آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، پھر معاملات سلجھتے چلے جائیں گے. اور اس ڈائمنشن کو اگر ہم نظر انداز کر کے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے گا، اور وہی ہمارا حشر ہوگا آئندہ بھی کہ جو اس وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حشر سے بچائے اور صحیح رستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.